بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامبی صاحب. کے ساتھ ہفتہ وار سولو جاب کی نشست میں خوش آمدید آغاز کرتے ہیں. غام صاحب, آپ سے ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل درپیش ہیں الیکشن کے بعد اور اس سے پہلے بھی, وہ معاملات جن کا تعلق اخلاق سے ہے, قانون سے ہے, جمہوریت سے, آئین کی بالادستی سے ہے, بنیادی انسانی حقوق سے ہے, جز جز میں غامدی صاحب کے سامنے رکھے ہیں, شخصیات, تنظیمیں اور افراد سے اوپر اٹھ کے اقدار پہ گفتگو کریں, قوم کو ایجوکیٹ کریں, کسی بھی پس منظر سے ان کا تعلق ہے, کسی بھی سیاسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں, کچھ بنیادی ویلیوز کی قدر ان میں بھی پیدا ہو اور ہم غامدی صاحب کے سامنے وہ مسائل بھی رکھیں. غامدی صاحب, ایک مسئلے کو اس کی جگہ پر رک کر میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات بکھرے نہ, پھیلے نہ. گزشتہ 2 سال میں پاکستان میں جو کچھ ہوا, قانون کی حکمرانی کا نام لے کر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کارکنوں کو اغوا کیا گیا, جبری طور پہ ان کی گمشدگی ہوئی, ان کے اوپر ایف آئی آریں کاٹی گئیں, 200 پرچے کیے گئے. اسی طریقے سے بیٹیوں کو باپ کی آغوش سے لے لیا گیا, جیلوں میں ان کو ڈالا گیا, نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا, تشدد کیا گیا, ٹارچر کیا گیا فزیکلی, اور نام یہ دیا گیا کہ بھائی آپ لوگوں نے کسی جگہ پر قانون اور آئین شکنی کی ہے, لیکن اس سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ ہماری کسی سیاسی تنظیم کے حق میں پریس کانفرنس کر دیں. سوال آپ کی خدمت میں غام صاحب یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کے اندر سیاسی کھیل کھیلتی ہے, جب ناکامی ہوتی ہے تو غم و غصے کا اظہار بھی کرتی ہے, جو نزلہ ہے سارا کا سارا وہ تو گرتا ہے سیاستدانوں پہ, غریب مزدوروں پہ, کارکنوں پہ, اور جو تالے آزما جرنیل آئین شکن کر کے پاکستان سے چلے جاتے ہیں ان کی تو تدفین بھی یہاں پر بالکل سرکاری پروٹوکول میں ہوتی ہے. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, پولیس کو استعمال کیا گیا, ریاستی اداروں کو استعمال کیا گیا, عدالتوں کو استعمال کیا گیا, سامنے کی داستان ہے, کوئی استمباتی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, جو کچھ 2 سال پاکستان کے اندر ہوا ہے آپ کو اس پہ موقف کیا؟
اس طرح کا معاملہ جہاں بھی ہوگا ایک بدترین ظلم ہوگا. دنیا نے بہت سے تجربات کے بعد یہی سیکھا ہے کہ حکمرانی 4 بنیادی اقدار پر مبنی ہونی چاہیے. میں تو کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ میرے لیے وہ اقدار ایمان و عقیدہ کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ ایمان و عقیدہ کا لفظ یہاں مذہبی معنی میں نہیں بولا جا رہا ہوتا, ان اقدار کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انسان کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس میں آخری اعلان اس کے پیغمبر کی طرف سے یہی کیا گیا تھا کہ انسان کی جان, مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے, اور اس حرمت کی حیثیت کیا ہے, پروردگار کی نگاہ میں یہ کتنی بڑی بات ہے, اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی کہ میں اس وقت اس شہر مکہ میں کھڑا ہوں, یہ ذوالحج کا مہینہ ہے, حج کے ایام ہیں, تو جیسی حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے ویسی ہی حرمت انسان کی جان, مال اور آبرو کو حاصل ہے, اور تینوں کو الگ الگ بیان کیا تھا. اس لیے کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی پولیس, کوئی فوج, کوئی مقتدرہ اگر انسان کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے, مال کے خلاف کوئی اقدام کرتی ہے, آبرو کے خلاف اقدام کرتی ہے, اور وہ بغیر حق کے کرتی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بدترین ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دے, طاقت بخشے, تو اس کا شکر یہی ہے کہ وہ طاقت غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے استعمال ہو. کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا صدیق نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو سب سے پہلے خطبہ دیا, میں کیا کہا تھا, یہی کہ بس میری خلافت اور میری حکومت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں غریبوں سے جو چھینا جاتا ہے وہ ان کو واپس کروا دوں, اور عمراء اگر کسی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دوں. نظم حکومت ہم کس لیے قائم کرتے ہیں؟ یعنی کیا کسی کالے کتے نے کاٹا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کو حکمران بنا لیا جائے؟ انسان چونکہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے, اس سے حق تلفی ہوتی ہے, اسی کو روکنے کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے. اب وہ اگر حکومت کی حیثیت سے انصاف دینے کی بجائے خود ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کر دے, خود قانون توڑنا شروع کر دے, تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی حقوق یعنی یہی جان, مال, آبرو کی حرمت, یہ تو مذہب کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے وہ چیز ہے کہ جس کی پامالی کسی حال میں بھی گوارا نہیں کی جا سکتی. اسی طرح کا معاملہ باقی تینوں اقدار کا ہے, جمہوریت, لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت کا قائم ہونا، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہنا، یہ ایک مقدس فریضہ ہے. اس میں خرابی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی تدریجی عمل بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا، آپ کا، سب کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے کریں. یہ حکومت کسی مذہبی حکم سے قائم نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے. اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی انہی کو ہے، اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو مجھے، آپ کو، ہر شخص کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اسی طرح کا معاملہ قوموں کے حق خود ارادی کا ہے. یہ جو یہاں وہ چڑھ دوڑا، وہاں یہ چڑھ دوڑا، یہ بلوچستان ہے، یہ کشمیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی اگر کسی قوم کی طرف سے حق خود ارادی کا مطالبہ ہوتا ہے تو کیا معنی ہے کہ اس کی رائے لے لی جائے؟ دنیا میں یہ قوموں کی لکیریں ہم ہی کھینچتے ہیں، یہ کوئی آسمان سے کھینچی ہوئی تو ملی نہیں ہے، بنتی بھی رہتی ہیں، بگڑتی بھی رہتی ہیں. دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی تھیں تو یہ سب لکیریں ختم ہو جاتی تھیں دور دراز تک، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ دوسری جگہ لوگ اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیتے تھے. تو ان کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے. ان کی بنیاد پر بھی لوگوں پر چڑھ دوڑنا یا انہیں مارنا، یہ کسی طرح بھی موضوع نہیں. آخر دنیا نے یہ سیکھا ہے نا. آپ نے دیکھا کہ اسکاٹ لینڈ میں یہ مطالبہ ہوا تو کیسے اس کو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا. کل پھر ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا. آخر ہم یہ بات کیوں نہیں سیکھ سکتے، اور لوگوں کو یہ امن کیوں نہیں فراہم کر سکتے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کوئی معنی ہونا چاہیے اس میں. تو اس وجہ سے یہ تو لازمی اقدار ہے، ان کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ آج پامال کی جائیں گی، کل پامال کی جائیں گی، ہر حال میں قابل مذمت ہیں، اور ہر حساس انسان کو بہت درد مندی کے ساتھ ان لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے جو اس طرح کے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک دن ان کو اس پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، وہاں ان کے یہ عذر کام نہیں آئیں گے جو وہ اپنے آپ کو پیش کر کے مطمئن کرتے ہیں.
ٹھیک. اچھا غام صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، خود ایوب خان صاحب کے انتخاب سے لے کر اب تک کے سیاسی معاملات، اس میں چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوں یا سیاستدانوں کا کردار ہو، سب کا آپ نے جائزہ لیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا، ہمارا ملک، ہم ہمیشہ اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید ایک قدم ہم آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ نہ کچھ ارتقا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ترقی ہوئی ہے. یہ جو کچھ معاملات پچھلے 2 سال کے اندر سامنے آئے ہیں سیاسی تنظیموں کے ساتھ، ہماری مقتدرہ کے رد عمل کے باب میں، کیا پاکستان کی جو ماضی کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی اسی نوعیت کا رویہ رہا ہے، یا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بروٹیلیٹی تھی، یا کچھ جو کرنے کا طریقہ کار تھا معاملات کو سمیٹنے کا، سیاستدانوں سے ڈیل کرنے کا، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے؟
یہ سب چیزیں اسی طریقے سے ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں. جب بھی آپ قانون اور آئین کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو یہ سب ہوگا. ہم نے دیکھا ہے جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو کس طریقے سے ایک پارٹی کے کارکنوں کو ٹکٹ کی باندھ کر کوڑے مارے گئے. خود میں نے دیکھا ہے، کوڑے پڑتے دیکھے ہیں، نوجوانوں کو اٹھائے جاتے دیکھا ہے. ہمارے اپنے ساتھ پڑھنے والے بعض نوجوان تھے جو شاہی قلعے میں جان سے گزر گئے. یہ سب معاملات ہوتے رہے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم. اس زمانے میں چونکہ ابلاغ کے ذرائع بہت قوی ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ نا کہ آپ کو اخبار کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اس میں بھی بہت کچھ سینسر ہو کر چیز آپ تک پہنچتی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن جو باخبر لوگ تھے اس وقت بھی جان لیتے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بات تو آخر معلوم ہو ہی جاتی تھی، کوئی تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے. تو مختلف صورتوں میں یہ سب ہوتا رہا ہے، اب بھی وہی ہو رہا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ آگے بڑھنے کی بجائے ایک دائرے میں سفر کرتی ہے. تو دائرے میں اگر آپ دیکھیں تو جب نیچے سے آپ اوپر اٹھتے ہیں نا تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بہتری ہو رہی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ لوٹ آتے ہیں. کم و بیش ہماری تاریخ کا معاملہ ابھی تک یہی ہے. اس میں کوئی بہتری نہ عوامی سطح کے شعور میں ہوئی ہے، اور نہ معاملات کو چلانے والوں کے اقدامات میں اور ان کے طرز عمل میں ہوئی.
اچھا غام صاحب، تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستان پر آپ کی نظر ہے، جانتے ہیں آپ کے یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، بڑے اداروں سے بھی ہو جاتی ہے، جو طاقت کے مراکز ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہے، سیاستدانوں سے بھی ہو جاتی ہے، کیا غلطی کو درست کرنے کا، غلطی میں لوگوں کو توبہ رجوع انابت کی طرف لا کے اپنے نظریے پہ قائل کرنے کا، یہ طریقہ کبھی کارگر ہوا ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ، آپ بندوق کے زور پہ، آپ زنجیروں سے باندھ کے، آپ کوڑے لگا کے، آپ ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے، آپ ان کو نامعلوم مقام پر لے جا کر، آپ ان کے گھروں پہ رات میں حملہ کر کے، ان کی جو نظریاتی لگاؤ ہے، ان کے اندر جو ایک باطنی آگ لگی ہوئی ہے، اس کو محض اس سے بجھا سکتے ہیں، یا یہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے کہ جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ شدت سے وہ جذبہ اندر موجود ہوتا ہے، شاید خاموش بھی ہو جائے کچھ لمحے کے لیے لیکن پھر اوت کے آتا ہے؟ وہ
قوت تو ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی ہے، یعنی وہ اس جگہ سے نہیں دیکھتی جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجہ اچھا بھی نکلتا ہے، نتیجہ برا بھی نکلتا ہے. یہ کبھی کبھی آتش فشاں کی طرح پھٹ بھی جاتی ہیں چیزیں آخر دنیا میں، جس کو آپ انقلابات کہتے ہیں، یہ فرانس کا انقلاب، اسی طریقے سے ایران کا انقلاب، ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر قوت قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی دن دو دن کے لیے نہیں، صدیوں کے لیے کامیاب ہو جاتی. کبھی پڑھ کے دیکھیے کہ بادشاہ حضرات جب ایک سلطنت قائم کر لیتے ہیں تو کس طرح جگہ جگہ بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اٹھتے ہیں. وہ لوگ جن کے اندر کچھ حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اقتدار میں آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ بغاوت کی ترکیبیں سوچتے ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں پھر کیا کیا جاتا تھا؟ اگر کبھی دیکھنا ہو تو انگلستان ہی میں جا کر دریا کے کنارے وہ میوزیم دیکھ لیجیے نا، جس میں سیاسی مخالفین کے ساتھ معاملات کیے جاتے تھے. یہ کھال کھینچوا دینا ہے، یہ ہاتھی کے سامنے ڈال دینا ہے، کیا چیز؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. یعنی اب تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لے جا کر تھوڑی بہت پٹائی کر دیں گے. لیکن یہ سب ہوتا رہا، مخالفین کو بلکہ اپنی اولاد تک کو بادشاہ حضرات بغاوت کے جرم میں اسی طرح سے دیکھتے رہے. تو یہ چیزیں پھر طاقت کرتی ہے اور کبھی کامیاب ہو جاتے، زیادہ تر تو کامیابی ہوتی ہے، کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتی.
اچھا غام صاحب، ریاستی ادارے جب اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی نیریٹو کو دبانے کے لیے، تو ظاہری بات ہے وہ انہی اداروں کا سہارا لیتے ہیں جو سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. پولیس کا ادارہ ہے، اسی طریقے سے مختلف ایجنسیز ہیں یا پھر عدالتیں ہیں. جب وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ جی یہ پولیس ہے، اس کو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور یہ ایک حکم کے تحت بے گناہوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتی ہے، تو کل میرے دل میں اس پولیس کے کسی حکم کو ماننا، قانون کی آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی کیا اہمیت رہے گی؟ اور اسی طرح سے عدالتوں کے باب میں جس طریقے سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جیسے کیسز بنائے جاتے ہیں، جیسے راتوں رات سماعتیں ہوتی ہیں، جیسے اس میں 20-20, 30-30 سال کی چھوٹی چھوٹی جس کو کہتے ہیں عذر اور گناہوں پر سزا دے دی جاتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور پھر وہی سزائیں ہماری اپنی آنکھوں نے دیکھا کہ لمحوں میں جب طاقت کے مراکز کی نگاہیں بدلتی ہیں تو وہ بریت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ان کی کیا قدر و قیمت، کیا ساخت ہمارے دلوں میں باقی رہتی ہے؟
ابھی دیکھیے آپ، دو زاویہ نظر ان کا الگ الگ مطالعہ کرنا چاہیے. ایک زاویہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ بھی حکومت ہونی ہے وہ لوگوں کی رائے سے ہونی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہونا چاہیے، لوگ اس کو اپنی ضرورت سمجھ کے اس سے محبت کریں، وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. اگر انہیں کوئی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو وہ اس کے ازالے کی راہ نکالیں. یہ جو ہمارے ہاں کیا گیا ہے کہ 5 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہو جائیں گے، 4 سال بعد دوبارہ ہو جائیں گے. یہاں تو دیکھیے امریکہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک شخص 2 مرتبہ سے زیادہ ملک کا سربراہ نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں اسی اصول کو سامنے رکھ کے اختیار کیے گئی ہیں. اس میں یعنی جمہوری حکومتوں میں جہاں بنیادی حقوق کی پاسداری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، وہاں وہ چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں کہ لوگ خوش ہوں، لوگ مطمئن ہوں، لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لوگ اس کو اپنی حکومت سمجھیں، لوگ ان اداروں میں اپنے لیے عافیت محسوس کریں، وہ ان کے افراد کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. یہ ایک زاویہ نظر ہے. دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ قوت سے ہونا ہے، قوت خوف پیدا کرتی ہے، لہذا اصل چیز کیا ہے؟ امن و امان کے لیے خوف پیدا کر دینا. تو یہ دو الگ الگ نقطہ نظر ہیں اور دونوں اپنی حکمت عملی بالکل الگ رکھتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ خوف پیدا کر کے ہی حکومت ہوتی ہے، خوف پیدا کر کے ہی برقرار رکھی جا سکتی ہے. یہ ہم اپنے ملک میں تو چونکہ بہت سی باتیں کرنے کی آزادی رکھتے ہیں تو اس لیے کر لیتے ہیں. ذرا یہی گفتگو سعودی عرب کے لوگوں سے کہیے، وہ بھی ذرا کریں اپنی حکومت کے بارے میں. ایسا ہی
نقطہ بالکل واضح ہو گیا.
ابھی آخر صدی ڈیڑھ صدی سے یہ فضا قائم ہے نا، اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، لوگوں کو ایسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے. परसों के लिए पता ही नहीं होता वो कहाँ चले गए। ज़रा इसी तरह की कोई जसारत, बाकी जहाँ जहाँ बादशाह हैं वहाँ भी काम कर करके देख लीजिए, हर जगह ऐसे। तो ये दो जाविया है, नज़र है, इनमें हम जजा फजा इसलिए करते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी दे दी गई है, अगर ये भी छीन ली जाए तो कोई बोलेगा भी नहीं। कभी कोई चूं की आवाज़ भी आपने वहाँ से निकलती देखी?
ये बात बिल्कुल ठीक है। अगरचे ये बोलने की आज़ादी खुद हमारे मुल्क में भी मसौकात सल्ब कर ली जाती है और बोलने पे पाबंदी होती है। अच्छा काम साहब, आखिरी सवाल आज की नशिस्त का। मान लिया जी आपके पास ताकत है, आप हुक्मरानी के मनसब पर फायज़ हैं, आपका दावा है इस मुल्क के बारे में, बंदूक भी आपके पास है और मुल्क को चलाने का सही जाविया नज़र और लाहे अमल भी आप रखते हैं, लेकिन ताकत मिलने के बाद, मनसब पर बैठने के बाद भी एक अखलाकियात होती है जो बर्तरी पर खड़े हुए लोगों में पैदा होनी चाहिए। अब एक बाप है, पूरा दिन बच्चे को बुरा भला कह रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, बच्चे ने पलट के अगर आंखें निकाल ली तो वो आ गया जी कि ये तो बड़ा बदअखलाक बच्चा है, इसको तो वालदैन के आगे उफ तुफ करने की जात नहीं और ये बदतमीजी कर रहा है। तो हमारे ये हजरात मुक्तदरा जो काम करती है उसका कुछ रद्द अमल भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए ना। अगर पावर का गेम है तो कुछ लोगों ने पावर छीनने की कोशिश की, आपने देने की कोशिश नहीं की, अब आप आइन दस्तूर और कानून को बीच में कहाँ से ले आते हैं फिर?
मिसाल गलत हो गई। बाप तो ऐसा ही होता है, इसलिए कि बाप हकीकी बाप होता है, बाप कानूनी बाप भी होता है, बाप माशरे में भी बाप माना जाता है। हम साया आके बाप बनने की कोशिश करें तो यही होता है। तो इसलिए असल चीज़ जिसकी तरफ मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूँ वो ये है कि आप किसी निज़ाम में डालिए, आमरियत भी निज़ाम में ढाली जा सकती है, उससे फिर बाप वजूद में आ जाता है। होता बड़ा जालिम है लेकिन वजूद में बाप आ जाता है। इसी तरह से बादशाह भी बाप बन जाता है। तो किसी निज़ाम में उसको ढाल दें, जमहूरियत में तो ऐसे बाप नहीं बनाए जाते जिस तरह के हमारे यहाँ लोग ख्याल करते हैं। तो मैं इसी जानिब बार बार बरसों से तवज्जो दिला रहा हूँ कि जो कुछ भी आपको करना है वो आप किसी कायदे में आके कीजिए। आमरियत अगर यही फैसला है कौम का कि उसमें होनी चाहिए, बादशाहत ही है, तो उसका फैसला कर ले। इस तरह का हाइब्रिड निज़ाम नहीं चल सकता, ये निज़ाम की कुव्वत की, इकतदार की फितरत के ख़िलाफ़ है। बादशाहत में बादशाह बाप की जगह आ जाता है, बहुत अच्छे बादशाह तारीख में हुए। इसी तरह का मामला उस आमरियत का होता है जिसका एक बड़ा उम्दा तजुर्बा हमारे यहाँ चीन में हो रहा है। तो आमरियत और बादशाहत में जुल्म तो होता है लेकिन वो बाप वाला जुल्म ही होता है, ये हमसाया बाप बनने की कोशिश करता है। दोनों में बड़ा फ़र्क है।
ठीक है, नुक्ता वाज़े हो गया। खात्मे की तरफ काम साहब, एक आखिरी बात बता दीजिएगा, वो ये है कि प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए तो क्रेडिट ले लिया जाता है, लेकिन गाली उस वक्त भी सियासतदान को पड़ती है। प्रोजेक्ट नाकाम हो जाए तब भी आपको कुछ नहीं होता, आप जाकर बैठ जाते हैं, नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, गाली सियासतदानी को पड़ती है। तो ये जो सियासतदान है हमारे मुल्क के, जो इन तरह के प्रोजेक्ट्स के आलाकार बनने में, इनके तजुर्बागाह में शामिल होके कभी रोंदे जाते हैं, कभी रगड़े जाते हैं, फिर कभी शऊर पैदा होता है तो उसके बाद फिर उनको उसी जगह पर ले आया जाता है। सवाल आपकी खिदमत में ये है, सियासतदानों के बाब में फिर बनती है ना तारीफ़ की, उनकी तारीफ़ की जाए?
दोनों पहलू हैं, यानी अगर आप इस जाविये से देखें कि इस तरह की मुक्तदरा, इस तरह का इस्तेबदाद, इस तरह के इकदाम जैसे कि हुए, आखिर वो मंज़र हमने देखा है ना कि एक सिपह सालार को माजूल कर दिया गया। क्या हैसियत होती है सिपह सालार, कर दिया माजूल, लेकिन उसके बाद माजूल करने वाले के साथ क्या मामला किया गया? तो ये सूरत हाल क्योंकि मौजूद है, एक वाक्य की हैसियत से मौजूद है, तो सियासतदान इसमें रास्ता निकालते हैं। किसी के पास बंदूक है, किसी के पास बंदूक है तो मुझे रास्ता ही निकालना। जब एक डाकू मिसाल के तौर पर आपके घर में आ जाए, यानी तमसील से कुछ और ना ख्याल कीजिएगा, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ अपने आप को बचाने की राहें ही निकालनी होती हैं। इज्जत बच जाए, आबरू बच जाए, चले पैसे नहीं बचते कुछ और ही बच जाए, तो आपकी नफ्सियात ये होती है और यही आप करते हैं, इसके अलावा क्या चारा होता है? तो सियासतदानों को यहाँ से देखिए कि वो इस तरह की सूरत हाल में मामला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तहसीन की निगाह से देखेंगे उनको। अगर आप दूसरे जाविये से देखें तो मालूम होगा कभी आलाकार बन रहे हैं, कभी मामला कर रहे हैं, कभी फिर उसी तनख्वाह पर काम करने के लिए आमादा हो गए, यही तस्वीर बनेगी ना। लेकिन उनकी जगह बैठ कर देखेंगे फिर क्या करें। दूसरा रास्ता वही है और वो ये है कि आला दर्जे के सियासतदान पैदा हों, जिनकी कोई अकदार हो, जिनका कोई अखलाक हो, जिनके कोई कायदे हों, जिनकी कोई बात हो, जिनकी कोई सीरत हो, और वो फिर अपोजिशन में बैठना सीखें और बरसों जद्दोजहद करें, وہ پھر بتدریج ایک کے بعد دوسرا قدم لیتے چلے جاتے ہیں. اس میں مشکل بہت پڑتی ہے. یعنی وہی بات جو ہے نا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ خدا کی بندگی کی جائے, لیکن اس میں ذرا محنت بہت کرنا پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑی محنت کا راستہ ہے, ہر آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا. اس میں قدم قدم پر مشکلات ہیں. تو جلد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب بڑا سفر ہو گیا, 10 سال گزر گئے, 20, اقتدار میں آنا چاہیے. اقتدار میں آنا چاہیے کا جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. پھر دو راستے ہوتے ہیں, ایک انقلابی لوگوں کا راستہ اور ایک تدریجی طریقے سے سیاسی عمل کو جاری رکھنے والوں کا راستہ. ان دونوں کو بالکل الگ الگ دیکھنا چاہیے, اور پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں کیسے نتیجہ خیز ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ میں تو انقلابی عمل مذہبی بنیاد پر ہو یا سیاسی بنیاد پر, ایک لمحے کے لیے بھی اس کی تائید نہیں کرتا. اور پچھلے 50 سال میں صرف اسی کے خلاف میں نے عملی جدوجہد کی ہے کہ خواہ انقلابیت مذہب کی بنیاد پر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے یا سیاست کی بنیاد پر, اس کا جڑ سے خاتمہ کر دینا چاہیے. تو سیاسی عمل ہی رہ جاتا ہے. تو میرے نزدیک سیاسی عمل تو پھر یا اپوزیشن میں بیٹھ کر ہوگا اور یا اقتدار میں جا کر ہوگا. اقتدار میں جا کر ہوگا تو اس میں قدم قدم پر کمپرومائز ہوں گے, پھر اس کو اسی زاویے سے دیکھنا بھی چاہیے.
ہم سب بہت ہی اہم بات فرمائی آپ نے, پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اوپر, سیاسی کارکنوں کے اوپر اور سیاسی بیانیے رکھنے والے لوگوں کے اوپر جو کشت خون کا بازار گرم ہوتا ہے, ظلم و بربریت اور جبر کیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, کوڑے مارے جاتے ہیں اور جبری پریس کانفرنسیں کرائی جاتی ہیں. گاندھی صاحب کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ زیر بحث لے کر آئے, اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور مختلف سیاسی محرکات اور نیریٹو جو پیش کیے جاتے ہیں گاندھی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور ان سے ان کا جواب طلب کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.